کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نیکیوں سے سجے رحمتوں بھرے اس سلسلے میں آمد آپ کی بذریعہ مدنی چینل خوش آمدید. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا احسان ہے, کروڑا کروڑ شکر ہے کہ ہمیں نیکیوں بھرا سلسلہ کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے. رب عز و جل کی بارگاہ میں آئیے التجا کریں, دعا کریں کہ کرم والا کرم ہو جائے, نیکیوں سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی بہت ساری کثرت کی بھی توفیق نصیب ہو جائے. اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے کاش ہم مالا مال کر دیے جائیں جتنے دن مقدر میں لکھے ہیں ہماری زندگی کے. اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے آنے والے دنوں کو رحمتوں برکتوں خیر بھلائیوں کے حصول کا سبب بنائے, اور وہ دن جب نیکیوں کی شدید ترین حاجت ہوگی, نیکیوں کی تلاش میں لوگ مارے مارے پھرتے ہوں گے, اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو زاد نجات بنائے, زاد آخرت بنائے. آئیے مل جل کر تلاوت کلام پاک کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. قاری صاحب الحمدللہ تشریف لائے ہوئے ہیں, مرحبا اہلا وسہلا, ماشاء اللہ کیا سنائیے گا ہمیں.
انشاءاللہ عزوجل سورہ حشر کی آیت کریمہ,
ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو
جزاک اللہ خیرا ماشاء اللہ. آپ کو بھی مرحبا، ویلکم، اہلا وسہلا. ماشاء اللہ، پہلے حزب معمول نیتیں ہمیں کروائیں گے آپ سے. جزاک اللہ خیر.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نگاہیں نیچی کیے دوزانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. حاجیوں کے بند ہیں قافلے پھر یا نبی، نظر میں پھر گئے
تو بے ظاہر یا نبی میرا حال دل تو ہے سب تو بے ظاہر یا نبی
دل تو نہیں بھرا، دل تو چاہ رہا تھا آپ اور پڑھتے، چلیں وقت بھی ظاہر ہے لمیٹڈ ہی ہوتا ہے۔ ابو عبداللہ رفع رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے نقل کیا ہے، یہ لکھتے ہیں کہ بغداد معلہ میں ایک نیک صاحب رہتے تھے، فقیر تھے، غریب تھے، ان سمپل ٹرمز عیالدار تھے، یعنی گھر میں بال بچے ایک تعداد میں تھے، صابر تھے، یہ حضرت صبر کرنے والے تھے، عابد تھے، عبادت کرنے والے تھے۔ تو یہ تو ان کی ایٹریبیوٹس تھیں، خصوصیات تھیں، صفات تھیں۔ ایک دن رات کو نماز کے لیے اٹھے، تہجد وغیرہ پڑھنے کے لیے اٹھے ہوں گے، تو ان کے جو شہزادے تھے، بچے جو تھے، تو وہ بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، غربت کا عالم تھا۔ تو ان صاحب نے نماز پڑھی، فارغ ہوئے تو مدنی سوچ ماشاءاللہ، اپنے بچوں کی امی اور جو بھی بچے تھے ان کے، انہیں جمع کیا اور بلایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو، اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ عز و جل درود پاک کی برکت سے کیسے کرم فرماتا ہے. اب ماشاء اللہ وہ صلو علی الحبیب کا نعرہ لگا تو ادھر شاخان رسول نے درود شریف کی کثرت کرنی شروع کر دی. چلتا آ رہا ہے زمانے سے شاخان رسول درود کی کثرت کرتے چلے آ رہے ہیں, کراتے چلے آ رہے ہیں. تو خیر اب وہ یہ مدنی گھرانہ بیٹھا ہوا ہے درود پاک پڑھ رہے ہیں سارے. جو بچے تھے یہ درود پاک پڑھتے پڑھتے یہ تو سو گئے, اور یہ جو نیک صاحب تھے تو یہ پڑھ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ان نیک شخصیت پر بھی نیند طاری کر دی, ان کی آنکھ بند ہوئی, دل کی آنکھ کھلی, اور کیا دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے تاجدار, نبیوں کے سردار, دو عالم کے مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہو رہا ہے. تو فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, مفہوم جس کا کچھ ایسا ہے, ایک تسلی آپ نے دی اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح ہوگی تو آپ وہ فلاں مجوسی کے گھر جائیے گا. مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں, آگ کی عبادت کرتے ہیں, یہ مجوسی ہوتے ہیں. تو اس مجوسی کے گھر جانا اور اسے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ جو تمہارے حق میں وہ جو دعا ہے وہ قبول ہو چکی ہے, اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے مجھے یعنی یہ خواب دیکھنے والے کو بھی کچھ دو. اس قسم کا پیغام آپ نے ان صاحب کو دیا اور کہا کہ یہ جا کر ان اس مجوسی کو دینا ہے, اور یہ فرما کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. اب یہ بیدار ہوئے, یہ جو نیک شخصیت تھے یہ بیدار ہوئے. اب بیدار ہوئے تو ان کے ذہن میں اس قسم کے تھاٹس آنا شروع ہوئے, خیالات آنا شروع ہوئے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا, الحق اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو خواب میں دیکھا, کیونکہ معاذ اللہ شیطان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارکہ میں روپ دھار کر یہ کسی کے خواب میں آ ہی نہیں سکتا. تو اب یہ میں نے خواب تو دیکھا ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اس مجوسی کی طرف بھیج رہے ہیں, وہاں جانے کا فرمایا ہے, وہ تو آگ کو پوچھنے والا ہے, آتش پرست ہے, تو یہ کہ مجھے مجوسی کی طرف بھیجیں اور سلام بھی فرمائیں, یہ کیسے, ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ پھر سو گئے, سوئے تو پھر قسمت جاگی, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ نصیب ہوا خواب میں, اور مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی حکم دوبارہ ارشاد فرمایا. تو اب ذہن بن گیا وہی خواب انہوں نے دیکھا دوبارہ, تو اب اٹھے اور تلاش شروع کر دی. پہنچنے میں کوئی مشکل نہیں, بہت مشہور وہ تھا مجوسی, کیونکہ وہ بہت بڑا بزنس مین تھا, بہت بڑا یعنی دولت مند تھا, تاجر تھا, بہت کاروبار بہت وسیع, آج کل کی ٹرمز میں یوں سمجھ لیجئے کہ ٹائیکون تھا, وہ بزنس ٹائیکون تھا. وہ تو ایسا شخص مشہور تو ہو ہی جاتا ہے. تو اب اس کے گھر پر پہنچے تو کارندے کافی نوکر چاکر اس کے پاس تھے, تو اس نے پوچھا کہ بھائی کیا کام ہے آپ کو مجھ سے, تمہیں جو تم آئے ہو. تو کہا کہ وہ کام ایسا ہے کہ آپ کے اور میرے علیحدگی کی بات ہے, اتنے سارے آپ کے ظاہر ہے یہ کارندے ہیں, اتنے نوکر چاکر ہیں آس پاس, الگ سے بات کرنی ہے کچھ. تو کہا ٹھیک ہے, ہٹایا گیا, بات ہوئی تو اس نے کہا کہ باہر چلے جائیں. اب بات ہونا شروع ہوئی تو کہنے لگا کہ ہمارے جو صاحب تھے ان کو یہ کہنے لگے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سلام فرمایا ہے, اب ذرا آپ اندازہ لگائیے گا. کہا آپ کے نبی کون ہے؟ اب آپ اس شخص کی سٹیٹ کا آپ آئیڈیا اندازہ لگائیے, وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے نبی کون ہے. تو یہ فرمانے لگے جو یہ نیک شخصیت تھے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ میں تو مجوسی ہوں, آگ کو پوجنے والا ہوں, اور میں تو آپ ان کے لائے ہوئے دین کو تو نہیں مانتا میں تو. تو وہ کہنے لگا کہ میں تو جانتا ہوں یہ بات, مجھے تو معلوم ہے، لیکن میں نے دو بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بار میں نے خواب میں زیارت کی ہے، اور دونوں مرتبہ مجھے یہی حکم ارشاد فرمایا گیا، اسی بات کی تاکید کی گئی ہے. تو پھر وہ اب ظاہر ہے اس کی بھی ایک سٹیٹ تھی کہ وہ کہنے لگا کہ اچھا اس قسم کھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کیا تمہیں واقعی تمہارے نبی نے بھیجا ہے، قسم کھاؤ. ہم آج کل قسم کھانے کو شاید عام بات سمجھتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. اس کا اندازہ لگانے کے لیے قسم کے بارے میں مدنی پھول، اس کا مطالعہ مفید رہے گا. بہرحال اس نے کہا قسم کھاؤ، تو اس وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ شاہد ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، مجھے یہی فرمایا گیا. کہا اچھا. تو بولا اور کیا کہا؟ کہا ہے، کہا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی مجھے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اتنا مال دیا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دو، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جو تمہارے حق میں دعا ہے وہ یہ قبول ہو چکی ہے. تو کہنے لگا تمہیں معلوم ہے وہ کون سی دعا ہے؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں معلوم. کہا اچھا چلو میرے ساتھ اندر چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کون سی دعا ہے. تو یہ چلے گئے. تو کہنے لگے کہ وہ پھر انہوں نے بٹھایا اندر، کہیں خاص جگہ بٹھایا ہوگا، اور کہنے لگے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں. اور انہوں نے پھر کلمہ شہادت پڑھا. کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد پھر اب ظاہر ہے کہ اتنا بڑا جو بزنس ٹائکون ہو، اتنا بڑا سرمایہ دار کاروباری آدمی ہو، تو اس کے کتنے ریلیشن شپس ہوں گے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس کے کتنے لوگوں کے ساتھ اس کے لنکس ہوں گے، کام ہوں گے، اور ان کا اس کا انفلوئنس بھی کتنا ہوگا. کسی بھی معاشرے کے اندر ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون کے انفلوئنس کا اندازہ لگانا میرا نہیں خیال کہ یہ دشوار ہوگا. ایک محلے کے اندر بھی جو صاحب حیثیت شخصیت ہوتے ہیں اور ان کے اتنے سارے لنکس ہوتے ہیں، ان کے بھی اثر و رسوخ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے، عام دنیاوی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، تو اس کا اثر و رسوخ ایک ہوتا ہے ایک مقدار میں. تو یہ انہوں نے ان کو بلایا، کہا دیکھو بھائی، میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا کر دی الحمدللہ، اور میں گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر یہ ایمان کی روشنی میں آ گیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو میرا جو جو مال جس جس کے پاس ہے، تو اگر تو وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر تو وہ اس کے لیے حلال ہے، ورنہ سارے میرا سارا مال مجھے واپس کرو، اور آئندہ میں تمہیں نہ دیکھوں اور تم مجھے نہ دیکھو، مطلب نو ریلیشن شپ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی دوستی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے دشمنی. یعنی اس نے کہا سمپل ٹرمز میں، اگر آپ اسلام قبول کرتے ہیں ٹھیک ہے، جو میرا مال و دولت آپ کے پاس ہے آپ کے لیے حلال، نہیں تو مجھے واپس کر دیجئے، جو میں نے آپ کو دیا وہ مجھے واپس کر دیجئے، پھر آئندہ اور میرا اور آپ کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوگا، مسلمانوں ہی سے میں نے تعلق واسطہ رکھنا ہے. یہ انہوں نے کہا. اب ان کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا، تو لکھا ہے، بتایا جاتا ہے کہ کئی لوگ ان کی اس بات سے، انہوں نے جب یہ دعوت سے دین پیش کی، اسلام کی دعوت پیش کی، تو الحمدللہ دامن اسلام میں داخل ہو گئے. کچھ تھے اب معاذ اللہ بدبخت، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمارا ایمان سلامت رکھے، انہوں نے مال واپس کر دیا اور وہ چلے گئے. پھر اس نے پہلے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو بلایا اور یہ ساری ڈیٹیلز بتائی. تو بیٹے نے کہا کہ ابو جان، میں آپ کی مخالفت کا راستہ اختیار نہیں کروں گا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، تو میں بھی الحمدللہ آپ کے پیچھے پیچھے دامن اسلام میں داخل ہوتا. وہ بھی بیٹے بھی مسلمان ہو گئے. بیٹے کو بعد پھر بیٹی کو بلایا. اب بیٹی اور اس کے بیٹے کی آپس میں شادی ہوئی ہوئی تھی. جی ہاں، یہ آتش پرست جو قوم ہوتی ہے نا، ان کے مذہب میں ماں اور بیٹے کی، باپ بیٹی کی، بہن بھائی کی شادیاں ہو سکتی ہیں اور ہوتی بھی ہیں. تو وہ بہن اور بھائی کی آپس میں شادی ہوئی ہوئی تھی، میاں بیوی کے طور پر وہ رہتے تھے. تو ان کو اس نے بیٹی کو بلایا، اور پھر بیٹی کو بلا کر پھر یہی ساری ڈیٹیلز اس کو اس کے سامنے رکھی اور اسلام کی دعوت پیش کی. تو وہ کہنے لگی کہ ابا جان، میں آپ نے جب سے میری شادی کی ہے مجھے اسی دن سے نفرت ہو گئی، آج تک میری قربت نہیں ہوئی ان سے. تو یہ تو ظاہر اس کو کیا سمجھ میں آئے گا. تو میں الحمدللہ میں بھی اسلام کے دامن میں داخل ہوں گی، اور یہ کہہ کر اس نے بھی کلمہ شہادت پڑھ لیا. تو اب یہ الحمدللہ درود شریف پڑھنے کی یہ برکت، اور ان کو حضور کی زیارت ہوئی، اور یہ دیکھیں ایمان لانے والوں کی قطار بنتی چلی جا رہی ہے، بنتی چلی جا رہی ہے. تو پھر وہ کہنے لگے کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب یہ سارا اہم کام انہوں نے بتا کر لیا، تو پھر وہ کہنے لگے کہ اب میں بتاتا ہوں دعا کون سی ہے. ہوا یہ کہ جس دن میں نے اپنے اس بیٹے اور بیٹی کی آپس میں شادی کی تھی، تو میں نے دعوت کا اہتمام کیا، بہت بڑی دعوت کا، ایک بڑا سرمایہ دار جو ہو بھی غیر مسلم، تو دنیا کی گلچھڑے اور دنیا کے جو میلے جھمیلے ہیں ان میں ان کی دلچسپی کس شدت کی ہوتی ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، تو کتنی بڑی دعوت ہوگی اور کس سٹائل کی دعوت ہوگی. دعوت کی گئی خوب ٹھیک ٹھاک طریقے سے، تو آئے لوگ، کھانا پینا ہوا، سب ہوا، کا تھکر چور ہو گیا، تھکر چور. تو پھر میں نے کہا کہ میرا بستر چھت پر لگاؤ، گھر تھا اونچا، چھت پر بستر لگایا گیا، تو میں وہاں چھت پر آرام کرنے کے لیے چلا گیا. اب میں آرام کر رہا تھا تو ساتھ والے گھر میں، پڑوس میں، میں نے سنا کہ وہاں ایک کوئی بچی تھی، شہزاد کوئی یعنی چھوٹی، وہ اپنی والدہ سے کہہ رہی تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو پڑوسی ہے، یہ جو مجوسی ہے، یہ کتنا بڑا یہ سرمایہ دار ہے، اس نے آج شادی کا اہتمام کیا ہے، اتنی بڑی اس نے دعوت کی ہے، اور اتنے اتنا کھانا کھلایا گیا ہے، اور ہمارے گھر میں فاقہ ہے. ہم غربت تھی، عالم تھا غربت کا، تو ہمیں تو یعنی اس طرح کا معاملہ ہے ہمارے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی جزا نہ دے کہ ہمیں تو اس نے ذرا یعنی ایک لقمے کا بھی نہیں پوچھا، ایک لقمہ بھی نہیں دیا، اور دنیا کھاتی رہی ہے، اور یعنی کتنا ہمارا دل دکھایا ہے، یہاں سے خوشبوئیں اڑتی رہی ہیں، لوگ کھاتے رہے، اور ہم یہاں فاقہ کشی کے عالم میں وہ تھے. اب یہ سید زادیوں کا گھر تھا، ان کی والدہ محترمہ اور یہ شہزادیاں تھیں، وہ چھوٹی کوئی بچی ہوں گی، وہ اس طرح سے کہہ رہی تھیں. کہا جب میں نے یہ سنا تو وہ میرا دل گویا پھٹ سا گیا، میں نے اس بچی کی بات سنی تو دل پھٹ سا گیا کہ یہ چھوٹی بچی اور بھوک کا یہ عالم اور اس کی یہ فیلنگز، بچے تو بچے ہوتے ہیں نا. تو کہا میں نے اسی وقت معلوم کروایا کہ بھئی یہ ساتھ والے گھر میں کیا پوزیشن ہے، کتنے افراد ہیں، تو بتایا گیا تین شہزادیاں ہیں، سید زادیاں ہیں، اور ایک ان کی والدہ محترمہ ہے، چار ہوئے گویا. تو انہوں نے چار جوڑے بیش قیمت، چار جوڑے بیش قیمت تیار کروائے، اور کھانا کھانے کی ترکیب بنائی، اور کچھ نقدی یہ تیار کروا کے پڑوس میں بھجوائی کہ ادھر دے کے آئیے. اب وہ پہنچی تو اب وہ جب ظاہر وہاں گیا اور بتایا گیا کہ جی پڑوس میں سے آیا آپ کے، تو وہ بچی کہنے لگی کہ یہ فاقے کا ایک عالم تھا، بچی نے دیکھا کہ اچھا یہ یہاں سے آیا ہے. وہ اب وہ وہی بچی کہہ رہی ہے، اب یہ چھت پر کھڑا دوبارہ سن رہا ہے کہ یہ جو مجوسی اس نے ہمارے یہاں بھیجا ہے، اور یہ ہم کھانا بھیجا اور یہ بھیجا ہے، مگر یہ تو آگ کو پوچھنے والا ہے، اب ہم یہ کیسے کھائیں. تو ان کی والدہ فاقہ ہوگا ایک عالم ایک مدت کا، تو ان کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، تو آپ سے کھا لیجئے. تو کہا نہیں ہم ایسے تو نہیں کھائیں گے، ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے، تو ایسا کرتے ہیں، اب یہ ظاہر غربت کا عالم تھا، تو کہا ایسا کرتے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور پھر یہ کھانا کھائیں گے. تو کہا اچھا چلو ٹھیک ہے جی دعا کرو. اب سارے یہ سید گھرانہ جو ہے یہ بیٹھا دعا کر رہا ہے. کیا دعا کی؟ اس کا مفہوم اس طرح کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل، یہ مجوسی نے ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے، تو کرم فرما دے، اسے ایمان کی دولت نصیب فرما، اور کل بروز قیامت پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی دولت بھی نصیب فرما. تو اس قسم کی انہوں نے دعائیہ کلمات ان بچیوں نے اور ان کی والدہ محترمہ نے کیے. تو کہا یہ ہے وہ دعا جو الحمدللہ میرے حق میں قبول ہو گئی. تو اب اس میں مدنی پھول تو بہت انٹرسٹنگ حکایت ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی پیارے پیارے مدنی پھول ہیں. ایک مدنی پھول تو یہ ملا جو انفلوئنشل پرسنالٹیز ہیں معاشرے میں، جن کا اثر و رسوخ ہے جس دائرہ کار میں بھی، چاہے آپ کا گھر میں اثر و رسوخ ہے، محلے میں ہے، ایک مخصوص علاقے کے اندر، ٹاؤن کے اندر، کونسل کے اندر، قصبے کے اندر، گاؤں کے اندر، شہر کے اندر، ایک صوبے کے اندر، ایک ملک کے اندر، جہاں جہاں جس جس پیمانے پر آپ کا اثر ہے، بزنس کمیونٹی میں اثر ہے، کوئی اور ایسی فیلڈ ہے، کوئی ایسی پروفیشنل فیلڈ میں جہاں پر آپ کا توتی بولتا ہے، معاشرتی لحاظ سے سماجی کارکن ہیں، آپ مشہور ہیں، اینکر پرسن ہیں، صحافی ہیں، میجسٹریٹ ہیں، جج ہیں، پروفیسر ہیں، آپ کا اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر انفلوئنس ہے، ٹیچر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، تحریری کام کرنے والے ہیں، کتابیں لکھنے والے ہیں، کالم نگار ہیں، امام مسجد ہیں، عالم صاحب ہیں، الغرض کسی بھی حوالے سے آپ کا کوئی بھی پازیٹو امپیکٹ ہے معاشرے کے اندر، جس بھی سرکل کے اندر، چاہے اس کی باؤنڈری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یا اگر آپ ایک گھر کے سربراہ ہیں تو آپ کے گھر کے تو اوپر اثر ہوگا نا. تو اے کاش ایسا ہو جائے کہ ہم اپنے اس رسو رسوخ کو اپنی آخرت کی تیاری کے لیے مثبت انداز سے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، جائز انداز سے استعمال کریں اور آخرت کی کمائی کریں تو فائدہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی نے یہ نعمت آپ کو عطا کی ہے تو اس کو اچھے انداز سے استعمال کریں گے تو آخرت کے معاملے میں کمائی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے میں اور آپ انشاءاللہ تعالی. دوسرا پھر یہ کہ درود شریف کی فضیلتیں کی جو خوشبوئیں ہیں اس حکایت کے اندر، یہ بتانے کی میرے خیال میں حاجت نہیں ہے، ظاہر ہے یہ بھی. تیسری بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ سیدوں کے گھرانے کی خدمت کرنے والا دنیا و آخرت دونوں میں نوازا جاتا ہے. تو خیر پھر یہ سارا سٹوری ہوئی، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں نے جب اپنے ان دونوں کی شادی کی تھی، بیٹا اور بیٹی کی، اب تو یوں کہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے، ان میں علیحدگی ہو گئی ہے، تو میں نے ان کو اپنا آدھا مال دے دیا تھا. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مجھے یہ بھی فرمایا کہ آپ ان کو دیجئے، تو ہم مل کر ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو آدھا مال میں نے ان کو دیا تھا یہ میں اب آپ کو دیتا ہوں. تو وہ جو نیک شخصیت تھے ان کو پھر اس نے، وہ اتنا بڑا بزنس ٹائکون، اور اس کا آدھا مال اسے مل گیا اور وہ پھر آیا. یہ اس کی دنیاوی طور پر اس کو برکت ملی درود شریف کی کثرت کرنے کی، کہ جو وہ سارے مل کر گھر والے پڑھ رہے تھے. تو اگر آج بھی ہم اور آپ کسی مشکل کا شکار ہو جائیں تو بس صلو علی الحبیب کا نعرہ لگائیے اور شروع ہو جائیے انشاءاللہ تعالی عزوجل، دیکھیے گا کہ پھر کیسے کرم کی بارشیں برستی ہیں انشاءاللہ تعالی عزوجل. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ڈیفیکلٹ لگتا ہے کہ یار، یا شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ اب 313 مرتبہ یا 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا بھی. دو مدنی پھول عرض کرتا ہوں. دیکھیے، ایک تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑا درود شریف پڑھیے، چھوٹا درود شریف بھی پڑھیں تو کاؤنٹ ہو جائے گا. صلی اللہ علی النبی الامی یہ پڑھ لیجئے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ زین نصیب یہ پڑھ لیجئے، یہ بھی درود شریف ہے، چھوٹے ہیں. ایک بات. دوسرا مدنی پھول یہ ہے کہ بعض دیکھیں ایسے ہوتے ہیں مواقع، ہماری نظر یا توجہ نہیں ہوتی. مسجد جانا ہے، ٹھیک ہے، آنا ہے، مسجد جاتے ہوئے 10 دفعہ درود شریف تو پڑھا جا سکتا ہے نا، چھوٹا ہی صحیح. اوکے، آتے ہوئے بھی پڑھا جا سکتا ہے. 5 نمازوں کے لیے جانا ہے، 100 مرتبہ درود شریف تو یہی ہو گیا، بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. آپ بس اسٹاپ پہ اترتے ہیں، پیدل چل کر تھوڑا سا اپنے آفس میں پہنچتے ہیں تو اسی دوران درود شریف پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے، آپ بزی ہیں مانتے ہیں، لیکن مواقع اگر آپ ڈھونڈیں گے نا تو آپ کو مل جائیں گے. لنچ ٹائم ہے تو آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، لنچ کرتے ہیں آفس کے اندر، تھوڑا اول آخر درود شریف کے لیے کچھ ٹائم الوکیٹ کر لیجئے، 5 منٹ الوکیٹ کر لیجئے، تو انشاءاللہ آپ اس طرح کے مواقع ڈھونڈیں گے نا تو وہ مل جائیں گے. تو درود شریف کی کثرت کریں گے تو مدینہ ہی مدینہ ہو جائے. ایسی شخصیت جس نے ایک بہت بڑی تعداد کو، میرا یہ خیال ہے، درود شریف کی کثرت کرنے کا ذہن دیا، عملاً شاید اس معاملے میں انوالو بھی کر دیا. آئیے ذرا آج ان کی بات سنتے ہیں کہ انہوں نے آج ہمیں کیا نصیحت کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
پینے کی دعوت کے تڑپ وہ کسی صورت نہ کم چشمے کرم.
گمبھیر مسئلہ ہے،
لبیک
مسئلہ یہ وفا کے، بہت بے پردگی ہے، جہاں دیکھو بے پردگی، یہاں دیکھو بے پردگی ہے. یہ ہیں کہ یہ پردہ کرتی نہیں ہے، عجیب و غریب قسم کے لباس پہنتی ہیں، گھومتی ہیں پھرتی ہیں، کیسے آنکھ کو بچائیں، کیسے خود کو بچائیں. بد نگاہی سر، جہاں جائیں بدنے کا بدنے کا ہی ہے. اب آپ پھنس گئے، ہم تو کیسے نکلے.
قرآن پاک میں اس کا نسخہ دیا ہے نا بچنے کا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے محبوب، تم فرما دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھو. جب عورتیں ہوں تو اس وقت مومن کو چاہیے کہ نگاہیں نیچی کر لیں. قرآن پاک نے ہم کو الحمدللہ رہنمائی ہماری موجود ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو. عورتوں کی موجودگی میں مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور مردوں کی موجودگی میں عورت نگاہیں نیچی رکھے. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. تو دونوں کے لیے نگاہوں کی حفاظت کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے. اب دوبارہ دیکھنا نہیں ہے نا اس طرف اپنے کو. چاہ رہے کہ ایسے موقع پر آدمی کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے, تو ہمیں شریعت نے اتنا تو کیا نا کہ چار دیواری میں ہم کو قید تو نہیں کیا نا. پہلی نظر بلا اختیار پڑ گئی وہ معاف ہے, جبکہ فوراً اس کو لوٹا لے, ریورس گیئر مار دے, اس کو واپس لے لے. اگر پہلی نظر ڈالی اور دیکھا کی ہے تو پھنسے. اچھا بلکہ پہلی نظر ڈالی تو بھی پھنسے, ڈالی نہیں خود چلی گئی تو معاف ہے. خود ارادتاً پہلی نظر ڈالی تب بھی مجرم ہے. تو اب یہ کہ نظر تو پڑتی رہے گی, جب آدمی آنکھ کھلی رکھتا ہے تو وہ نہیں کہ جیسے کہ اب میں چاہوں کہ میں اس کو دیکھوں تو صرف اس کو نہیں, کچھ ایریا جو ہے اس پر نظر میری جو ہے نا وہ جا رہی ہے, تو اس ایریا میں جو بھی اچھا برا ہے وہ نظر تو آئے گا. اس لیے اب ادھر نظر آ گیا کوئی برا تو میں تھوڑا نظر کو یوں اس کا اسٹیئرنگ تھوڑا اس طرف گھما لوں میں تاکہ یہ نظر سے ہٹ جائے. تو اب اگر اپنی نیت صاف ہوگی نا تو منزل آسان ہوگی. اگر اپنی نیت میں خطرہ ہے, بولتے ہیں نا نیت صاف منزل آسان, نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا. تو اپنی نیت صاف نہیں ہے اور ہم بولے یار کیسے بچے کیسے بچے کیسے بچے, تو ابھی آپ کو میں نے قرآن پاک کا نسخہ تو بتا دیا نا کہ قرآن کریم نے جس طرح بولا اس طرح بچے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, قفل مدینہ لگا لیں آنکھوں کا, تو انشاءاللہ بچت ہی بچت ہے. اور پھر بے اختیار جو نظریں پڑتی رہیں گی چاہے سو مرتبہ پڑے بے اختیار معافی معافی.
اب جس کی آنکھ کی گاڑی کا ریورس گیئر ٹوٹ گیا ہو اس کا کیا کرے بابا؟
اس کا علاج کرے, بنوائے, ایکسیڈنٹ ہونے سے پہلے اپنے وجود کو جہنم میں گرانے سے بچائے. گاڑی چلانی ہے تو سیکھنی پڑے گی, کپڑا سینا ہے تو ٹیلر ماسٹر بننا ہے تو ٹیلرنگ سیکھنی پڑے گی, کھانا پکانا ہے تو پکانا سیکھنا پڑے گا. جو چینی کے بدلے نمک اور نمک کے بدلے چینی ڈال دو گے, ایک چائے بھی پکانی ہے تو بنانا سیکھنا پڑے گا. تو ہر کام سیکھنا پڑتا ہے, تو اسی طرح نگاہوں کی حفاظت بھی سیکھنی پڑے گی. آپ بھی پریکٹس کیجیے, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اگرچہ کسی کا چہرہ دیکھ کر بات کرنا جائز ہے, بیانات میں ادھر ادھر دیکھ کر یا کیمرے کو دیکھ کر تاثرات دینا یہ سب جائز ہے, شرعاً گناہ نہیں ہے. اب چونکہ ماحول بہت زیادہ بگڑ گیا, ادھر نظر اٹھائی آپ باہر نکلے, جدھر دیکھا عورت نہیں ہے تو وہ کچھ لائٹ آ رہی ہے آپ نے دیکھا تو سائن بورڈ پر کیا بنا ہوا ہے, عورت ہی تو ہوتی ہے اکثر. تب گندے ذہن کے یہ تاجر جو ہیں اپنی ایڈورٹائزمنٹ کی خاطر وہ بے پردہ عورت بلا عنوان بناتے ہیں, عنوان نہیں ہوتا عورت کا, خاما خواہ بناتے ہیں تاکہ یہ عورت کو دیکھنے کے بہانے ہماری کمپنی کا نام پڑھ لے, ہماری جو کمپنی کی چیز ہے اس کا یہ پڑھ لے, ایڈورٹائز ہو جائے ہماری. اس لیے عورت کا فیس دیتے ہیں, اس میں چہرہ دیتے ہیں, عورت بناتے ہیں اٹریکشن کے لیے. یہاں تک کہ اگر خالی ہاتھ دکھانا ہے تو پتلی انگلیاں اور نیل پالش والی وہ زنانا ہاتھ دکھاتے ہیں, لیڈیز ہینڈ اس پہ دکھائیں گے, اونلی ہینڈ لیکن لیڈیز.
تو قوم کا نیچر سمجھتے ہیں
یہ گندے ذہن کے لوگ ہیں,
انہوں نے بھی تو قوم کا نیچر سمجھا نا,
سمجھا, لیکن یہ بھی تو گندے ہیں نا,
ان کے گندگی کا کون انکار کر رہا ہے, لیکن انہوں نے وہی چیز لا کر دی ہے جن کے بارے میں جانتے کہ یہ دیں گے دیکھو ہم دیکھیں گے,
تالی دعا سے بج رہی
ہے کہ ان کا نیچر قوم کو دیکھنا ہی ہے, یہ ہماری یوں چیز نہیں دیکھے گی, ان کو عورت کو دیکھنے کا شوق ہے. اور ظاہر ہے اب یہ جب یہ بورڈ پر بنائیں گے تو کوئی مطلب بدسورت عورت کا تو چہرہ بنانے سے رہے, دونوں طرف سے ایک ہے نا کہ ایک تو وہ تو آپ نے بالکل درست ان کو کہہ دیا جو آپ نے فرمایا, مگر یہاں جو دیکھنے کی عادت جو پڑی ہوئی ہے اس کا کیا کریں؟
میں عرض کر رہا تھا, کہتے ہیں نا کہ وہ جو بخار سے بچنا ہے تو نزلے کو روکو تاکہ بخار سے پروٹیکشن حاصل ہو, تاکہ آپ کو مطلب ٹیمپریچر نہ ہو جائے. اب چونکہ ہر طرف بدنگاہی کا سامان موجود ہے اور ایک دم سے آپ بچ نہیں سکیں گے اگر آپ نے پریکٹس نہیں کی, اور اب جا کر چلو بھائی ہوائی جہاز میں بیٹھے تو وہاں تو ایئر ہوسٹس ہی سروس پیش کرتی ہے, وہ آپ سے آپ کی ریکوائرمنٹس معلوم کرے گی. اگر آپ خالی نو بھی بولو گے تو یہ اسپرنگ جو ہے نا وہ آپ کا یوں اٹھ جائے گا, نو سوری, تو یہ سوری اور نو اور پلیز ایکسکیوز می کہنے کے لیے یہاں پریکٹس کر لو, کہ یوں کر کے نہ کہنا پڑے, یوں کر کے کہنے سے کام چل جائے کرے. تو یہاں پریکٹس نہیں کرو گے تو وہاں پھنس جاؤ گے. بدنگاہی سے بچنے کی مشق کرنے کے لیے بیان میں اس میں اس میں کوشش کریں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, تاکہ اس موقع پر نگاہیں نیچی رکھنا ہمارے آسان ہو جائے, ورنہ پھر بہت مشکل ہے کہ وہاں بچ نہیں سکتے.
نبی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشمے کرم.
مرحبا, ہماری باتیں تو آپ نے بہت سننی, اب آپ کی باتیں سننے کا وقت آ گیا ہے. چلیے جی, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبیب علی وادی عطار سے.
حبیب علی محمد سعودی عرب سے بول رہا ہوں.
جی
وادی عطار سے.
ماشاءاللہ.
آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، یہ سنا دیجیے نا.
جی
مہربانی. آپ کا شکریہ. آپ بہت بہت سب میرے کے لیے دعا مانگے انشاءاللہ. بابا کو بھی بولے ہم دعا مانگے، غلام رسول اللہ جی کو، وہ بھی تم بھی دعا مانگے انشاءاللہ. ہمارے گھر کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے سب انشاءاللہ. آپ بھی، ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، آپ بھی دعا مانگو میرے کے لیے انشاءاللہ. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کی، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی، ہر امتی کی دینی اور دنیاوی اخروی پریشانیوں کو، مشکلات کو آسان فرمائے، کرم کی بارشیں فرمائے ہم سب پر، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے. آگے چلیے جی. نیکسٹ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد محبوب علی عطاری اس کے شہر ناگور کے گاؤں سے میں عرض کر رہا ہوں.
بلے
انک سلی اعلیٰ کہتے کہتے ہمیں بہت ہی پیارا لگتا ہے،
اور
بلے انک سلی اعلیٰ کہتے کہتے ہماری دادی جان جو ہے بڑے پیار سے دیکھتی ہے، وہ دیوانی ہے. مجھے بلے انک سلی اعلیٰ کہتے کہتے میں امیر علیہ سنت کا کوئی بھی کلام سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسا لگے گا کہ اگر میں نعت خان کو بولوں گا، پھر جو ان کا دل چاہے گا یہ امیر اہل سنت کا، وہ والا کلام سنا دیں گے. ٹھیک ہے، خوب ہے، ماشاء اللہ. نیکسٹ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی میرا نام محمد سہیل عطاری ہے، اور میں دبئی کے شہر اجمان سے بات کر رہا ہوں.
ماشاء اللہ.
صلی اللہ کہتے کہتے بہت پسند آتا ہے، اور اس کے ہر سلسلے بہت اچھے جا رہے ہیں. ماشاء
اللہ.
ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. ماشاء اللہ. مجھے ایک نعت سننی ہے.
جی
ایک روز ہوا جانا سرکاری گلی میں.
اللہ اللہ، انشاء اللہ تعالیٰ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. صلی اللہ علیہ وآلہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. یہ کون صاحب ہیں؟ سجاد پاشا ہیں، کولار شہر، کرناٹک، ہند. اور ایک سلسلہ ہے ہمارا مدنی قاعدہ، ان کو یہ پسند آیا ہے تو اس کے حوالے سے انہوں نے تاثرات دیے ہیں، اور قرآن پڑھنے کا جذبہ مل رہا ہے ماشاء اللہ، اور انداز ان کو بہت اچھا لگا ہے، بہت اچھے انداز سے پڑھایا جا رہا ہے، حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. قرآن کی خدمت الحمدللہ دعوت اسلامی کے مین آبجیکٹیوز میں شامل ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وی سی دا پروگرام، وی سی اٹ ویری آفن، می اینڈ مائی فادر وی سی اٹ ٹوگیدر. اوکے، ماشاء اللہ. منور احمد بھائی ہیں یہ. اٹس ویری ایجوکیشنل پروگرام، اٹ شوز دا ہسٹری اینڈ وی کین سی دا پلیسز فرام ڈسٹینسز. آئی ریئلی اپریشیٹ یور ایفرٹ، تھینک یو ویری مچ. منور احمد اسپین گرانو، جزاک اللہ خیر اسپین سے، ماشاء اللہ، مرحبا، ویلکم. انڈیا ناگپور عقیل عطاری ہیں، اور انہوں نے رمضان شریف میں ایک ان کو کلام بڑا پسند آیا تھا، تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کلام ویب سائٹ پر ڈال دیا جائے. ہماری ایک پراپر یعنی چین ہے، لیئرز ہیں مختلف، جو پروگرام شوٹ ہونے کے بعد یا آن ایئر ہونے کے بعد بھی مختلف مراحل سے گزر کر پھر وہ ویب سائٹ پر پہنچتا ہے. تو انشاءاللہ پائپ لائن میں ہوگا، ممکنہ صورت بنے گی تو آپ اس کو پھر ویب سائٹ پر بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل. انڈیا بمبئی سے محمد عرفان عطاری ہیں، اور انہوں نے ہمیں مکتبۃ المدینہ کے حوالے سے ایک مشورہ دیا ہے. مشوروں کے تو ہم طالب رہتے ہی ہیں، اور آپ سے عرض کرتے ہی رہتے ہیں کہ ہمیں نوازتے رہا کریں. انشاءاللہ تعالی یہ متعلقہ اسلامی بھائی اور ذمہ داران تک پہنچ جائے گی بات، پھر وہ اس پر غور کر لیں گے. اور ایک تعداد ہے کہ جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے مشوروں سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ وہ ان مشوروں کا اثر نظر آ رہا ہے. تو مشورے کے بعد آپس میں جب غور کریں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو انشاءاللہ تعالی عز و جل اس کا پھل نظر آ ہی جائے گا. سٹارٹ کریں. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم.
آنکھوں کا تارا نام محمد، دل
کا اجالا نامِ محمد آنکھوں کا تارا نامِ محمد دل کا اجالا نامِ محمد اللہ اپنے جمیل رضوی کے دل میں 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 آ جا سما جا
علامہ شارانی بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں اور جن کی کتابوں سے امت نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا نا ان اولیاء کرام میں ان کا نام شامل ہے علامہ شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ فرماتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستوں میں سے قریب تر راستہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا. لہٰذا جو شخص سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درود پاک والی خاص خدمت نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ارادہ کرے تو وہ محال کا طالب ہے, یعنی وہ نام یہ ناممکن ہے. ایسے شخص کو حجاب حضرت داخل ہی نہیں ہونے دے گا اور ایسا شخص جاہل ہے, اسے دربار الہی کے آداب کا پتہ ہی نہیں. ایسے کی مثال اس کسان کی ہے جو بادشاہ کے ساتھ بلا واسطہ ملاقات کرنا چاہتا ہے. اب ہمارے بزرگوں کے کلام کی اثر اور ان کی گہرائی کا اندازہ لگائیے. اللہ والا دم میں بنا دے,
اللہ
جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا. سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کا کہنا یہ ہے, کون ہے؟ واجد علی بھائی ہیں. مدنی چینل دیکھ کر بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے ماشاء اللہ, بہت اچھی اچھی نصیحتیں مل رہی ہیں. اللہ پاک آپ کے مدنی چینل والوں کی ٹیم کو اور نعت خان کو اچھا درجہ عطا کرے, آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مدنی مدینے والے کی انہوں نے فرمائش کی ہے, سید مزمل حسن شاہ ہیں, سید صاحب ہیں ماشاء اللہ, یہ دعوت اسلامی کی زندہ باد کے نعرے بھی انہوں نے بھیجے ہیں ہمیں. اور حاجی و آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, یہ اس کی فرمائش کر رہے ہیں. سلام بھائی, مجھے آپ کا سلسلہ بہت پسند ہے ماشاء اللہ تعالیٰ عز و جل. اور سردار آباد یعنی فیصل آباد سے ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے, محمد آصف اتاری جامعۃ المدینہ ساہیوال, پہلے نظر نہیں پڑی بھائی جان, جامعہ کے طالب علم ہیں آپ, علم دین حاصل کر رہے ہیں ماشاء اللہ, سر آنکھوں پر وزن زیادہ ہے آپ کی فرمائش کا, تو آپ معذرت قبول کر لیجئے, وقت ایسا ہوتا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام وہ کمال حسن حضور ہے, شاہد رضا بھائی ہیں, اور یہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا, سلام علی سے شعیب اتاری ہیں, یہ کلام سنا دیجئے. سب سے اولا والا ہمارا نبی جہانگیر بھائی حویلیاں ایبٹ آباد سے, اور سنتے ہیں محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. احسن ارشد میرپور کشمیر سے ہیں, غلام محمد سمدانی قادری فیصل آباد یعنی سردار آباد سے, مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. سارے ایس ایم ایس میں نہیں پڑھ سکتا, انہی سب کو نمائندگی سمجھ لیجئے. آپ نے جو ایس ایم ایس کیے, ای میلز بھیجی ہیں, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرن. ہند بمبئی سے بھی ای میل موجود ہے. اب آپ کو دارالافتاء اہل سنت دکھائیں گے, تو دیکھیے ہمارے آج دارالافتاء کے اسلامی بھائی ہمیں کیا علم دین کے موتی پیش کر رہے ہیں. دامن پھیلا لیجئے, برسات ہونے کو ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم.
نیکی کی دعوت کے تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشمے کرم.
اور عادل سہروردی ٹنڈو آدم سے, میرا سوال یہ ہے کہ پیر کا مرید پہ کتنا حق ہوتا ہے, اور مرید کا پیر پہ کتنا حق ہوتا ہے, اور کیا مرید اپنی جو پریشانی ہے اپنے پیر سے شیئر کر سکتا ہے؟
جی حضور, حقوق دونوں کے بیان ہو جائیں اور پھر کیا اپنی پریشانی کو شیئر کیا جا سکتا ہے, اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں.
پیر کے مرید پر اور مرید کے پیر پر کیا حقوق ہے؟ اصل تو سوال جو ہے وہ پیر کے مرید پر حقوق کے حوالے سے ہوتا ہے کہ مرید کو اپنے پیر کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں ایک جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں, کیونکہ اس کی جو تفصیل ہے وہ تو بہت ساری کتابوں کے اندر بھی نہیں سما سکتی, کہ بزرگان دین نے تو اس پر جو کتابیں لکھی ہیں اگر ان کو سامنے رکھ کر ہم اپنے آج کل کے زمانے کے مریدوں کے حالات دیکھیں تو شاید مرید ماننا کسی کو مشکل ہو جائے. تو اس میں یہ بات ہے کہ پیر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہے, اور نائب کے بہت سارے وہ حقوق ہوتے ہیں جو اصل کے حقوق ہوتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری تو خصوصیات ہیں, وہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے, وہ کسی دوسرے کو نہیں دی جا سکتی. لیکن اس سے جدا گانا پیر کے جو حقوق ہیں وہ بکثرت وہی ہیں جو قرآن حدیث کے اندر یا بزرگان دین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمائے. جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کو فرمایا گیا کہ تم جا کر آواز بلند کر کے ندا نہ کرو, بلکہ دروازے کے باہر کھڑے رہو, وہ خود باہر تشریف لے آئیں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو پیر کے حقوق کے اندر بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ پیر کو ندا کر کے بلایا نہ جائے, بلکہ پیر کا انتظار کیا جائے کہ وہ خود اپنے گھر سے تشریف لے آئے اور آ کر اپنا فیض دے. تو اس میں جو بنیادی چیز سمجھ لیں وہ یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ پیر کی دل و جان سے تعظیم کی جائے, دوسرے نمبر پہ اسے ہر طرح کی ایذا سے بچایا جائے. یعنی تعظیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیر کو اتنی تکلیف پہنچا دی جائے تعظیم کے نام پہ کہ پیر کا جینا دوبر ہو جائے, جس طرح یہ بھی بہت سارا ہوتا ہے کہ بعض اوقات تعظیم کا ایسا طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے جو اس معظم کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر پیر کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے آنے پہ کھڑا ہو کوئی, اس کو سختی سے منع کرتا ہے, تو اب مرید یہاں پر جو ہے وہ حکم کے اوپر عمل کرے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تو پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ پیر کی تعظیم کی جائے دل و جان سے, دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کی کامل اتباع کی جائے, کامل اطاعت کی جائے, تیسرے نمبر پہ اسے ایذا سے بچایا جائے, چوتھے نمبر پر اس کے جملہ حقوق کا تحفظ کیا جائے. جیسے اس کے اگر اوپر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو یہ اس کا دفاع کرنے والا ہو, اس کی طرف سے جواب دینے والا ہو, اور اس کی ہر بات کی حتی الامکان جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہو اسے اچھے محمل پر محمول کرتا ہو. پھر پیر سے نسبت رکھنے والی ہر شے کا ادب کرتا ہو, پیر کے گھر والوں کا ادب, اس کی اولاد کا ادب, اس کے تکیے کا, اس کے مستر کا, اس کی مسرد کا, اس کی جو وہ بیٹھنے کی جگہ کا, اس سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا, اس کے لباس کا, اس کے بالوں کا, اس کی ایک ایک چیز کا جو ہے وہ ادب کرنا, یہ مرید کے جو ہے وہ فرائض کے اندر داخل ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پیر کے حقوق لامتناہی ہیں.
اللہ,
اس طرح کے الفاظ ہیں کہ پیر کے حقوق لامتناہی ہیں اور ان کا بجا لانا امر دشوار بلکہ عادتاً جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ پیر کے اوپر جو ہے مرید کے حوالے سے کیا ذمہ داری ہے, تو پیر کے اوپر جو ہے وہ بنیادی طور پہ صرف ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اس مرید کی شریعت کی روشنی میں اصلاح کی کوشش کرے. پیر کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے. بقیہ وہ جو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے مستحبات میں سے آتی ہیں کہ پیر اپنے مرید کے لیے دعا کرتا ہے, اس کی خیر خواہی کرتا ہے, اس کا جس سے ممکن ہو اس کے بارے میں اس کے حال احوال معلوم کرتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے, تو یہ ساری چیزیں اس کے مستحبات میں سے. تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پیر اپنے مرید کی اصلاح کی کوشش کرے اور دل و جان سے اس کی خیر خواہی چاہے اور اس کا برا نہ چاہے. تو یہ اس کا بنیادی ہے.
ماشاءاللہ. دوسرا ان کے سوال کا جز یہ تھا کہ کیا اپنی پریشانی پیر صاحب سے شیئر کر سکتے ہیں.
اس میں وہ زیادہ دار و مدار جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے خود اس پیر کی اجازت کے اوپر ہی ہوتا ہے.
اچھا.
اور اس میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پیر کے مزاج اور اس کی اجازت کے اوپر ہی مدار رکھا جائے. جیسے بعض کا اپنے پیر سے اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ اگر وہ اس سے اپنی پریشانی جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں تو ایک تو ان کو بھی سہارا مل جاتا ہے, دوسرا پیر کو خوشی ہوتی ہے کہ مجھے اس نے بتایا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آنے والا صرف یہی ایک کام ہی ہر مرتبہ لے کے آئے, یعنی اصلاح کی بات تو بھول کر بھی کبھی نہ پوچھو, جب آئے تو کاروبار میں نقصان ہے, جب آئے تو مجھے یہ مسئلہ ہے, جب آئے تو مجھے یہ مسئلہ ہے, تو صرف دنیا یا پریشانی بس یہی اس کا جو ہے وہ ڈسکس کا ایک موضوع بن جائے تو اس سے اعتراض کرنا چاہیے. تو یہ اپنے پیر کے مزاج کو سمجھنا جو ہے یہ مرید کی ایک ذمہ داری ہے.
پینے کی دعوت کے تڑپ وہ کسی صورت نہ کم چشمے کروں.
محمد عظیم مالک فرام اسلام آباد. بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور پیارے باپا جان کو میرا بہت سلام. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا, اور پھر نام بھی بتایا ہے انہوں نے, جس کی عمر 3 سال ہے اور وہ اللہ پاک کے کرم سے اسے درود تاج پورا یاد ہے. اس کے لیے پھر انہوں نے اسپیشل دعاؤں کے لیے کہا ہے. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جن گھروں میں درود و سلام کی صدائیں گونجتی رہا کرتی ہیں ان کے بچوں کو 3 سال کی عمر میں درود تاج یاد ہو ہی جایا کرتا ہے. اے کاش ہمارے گھر میں بھی درود و سلام کی صدائیں گونجتی رہا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.
کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے.